اسلام ہو جائے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. قرآن پاک کی سورتوں کے تعارف کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ سلسلہ ہے. سورۃ النور یہ قرآن پاک کی 24ویں سورت ہے اور اس کا نام سورہ نور اس لیے ہے کہ اس میں ایک آیت ہے جس میں ہے اللہ نور السماوات والارض, اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ نور. یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی, اس میں 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں. سورت کی ابتدا خود سورت ہی کے تذکرے سے ہے کہ اس سورت کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا. اس کے بعد بدکار مرد اور بدکار عورت کی سزا کو بیان کیا کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں, جو بدکاری کے مرتکب ہوں مرد و عورت غیر شادی شدہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں, جو شادی شدہ ہوں ان کو سنسار کرنے کا شریعت میں حکم ہے جو حدیث مشورہ سے ثابت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی بدکاروں ہی کے کچھ احکام بیان کیے اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا بیان کیا جو کسی پر بدکاری کی تہمت لگائیں. جیسے کوئی کسی عورت کے اوپر تہمت لگاتا ہے کہ معاذ اللہ یہ بدکار عورت ہے, اس نے بدکاری کی ہے, تو اس کی شریعت کے اندر سخت سزا ہے. فرمایا کہ جو یہ تہمت لگائے یا تو 4 گواہ لے کر آئے کہ جو اس نے تہمت لگائی ہے یہ واقعی درست ہے, اور 4 گواہ گواہی دیں, ورنہ اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کی دوبارہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اس کے بعد پھر فرمایا کہ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں, یعنی ایسا بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے واقعات آتے ہیں, آتے رہے اور ابھی بھی آتے ہیں کہ لوگ اپنی بیویوں کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں. تو آج کل تو جو ہے وہ جو بہت سارے لوگوں میں ہے کہ جان سے ہی مار دیتے ہیں, تو یہ جان سے مارنے کی اجازت نہیں ہے. یہ جان سے مارنے کی جو عمومی اس طرح اجازت سمجھی کہ غیرت کے نام پہ قتل کر دیے, شریعت کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں. تو اب جو اپنی بیویوں پر اس طرح تہمت لگائیں تو ان کے لیے پھر ایک لعان کا طریقہ ہے. لعان ایک پورا پروسیس ہے جو قاضی کے سامنے جا کے مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر جو ہے وہ اپنا اپنا بیان دیں گی, تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا. پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے احکام بیان ہوئے ہیں, وہ ہے کہ منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براءت شان, یعنی آپ کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک کے اندر کثیر آیات نازل فرمائیں, اور ان آیات کے اندر مسلسل جو ہے وہ بیان ہے کہ یہ جو تہمت لگائی گئی تو اے مومنوں, مومن مردوں اور عورتوں نے اچھا گمان کیوں نہ کیا, اور جب ان کے پاس کوئی تہمت لگانے والا آیا تھا تو انہوں نے اسے گواہ کیوں نہیں مانگے. تو یوں جو ہے مسلسل آیات کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کا بیان بھی ہے, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظمت ہی کا بیان ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. فرمایا کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں. یعنی جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں یا برا چرچا پھیلانا چاہتے ہیں, جیسے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعہ کے اندر ہوا, تو فرمایا کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. تو اب اسی میں وہ سارے کے سارے لوگ بھی شامل ہیں جو لوگوں کے درمیان بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں, اب خواہ وہ فلموں کے ذریعے, خواہ وہ ڈراموں کے ذریعے, یا وہ فلموں ڈراموں کی جو ہے وہ ان کی تشہیر کے ذریعے ہے, ان کی ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے ہے, یا اس کے لیے جو ہے مختلف سیمینارز اور مختلف جو ہے فنکشنز جو ہے وہ کیا نام ہے بنانے کے ذریعے ہے. یہ تمام کے تمام لوگ جو ہے اس آیت مبارکہ پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم واضح ہے، آگے جو اپنی تاویلیں کرنے والے، اپنے نفس کو منانے والے اور شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کی اپنی مرضی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے، اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ جو اس کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان تو اسے بے حیائی اور بری بات کا حکم دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بے حیائی اور بری بات پر عمل پیرا ہیں وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل فضل لوگ جو ہیں، آیت کا شان نزول تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، لیکن جو عموم الفاظ ہیں ان کے اعتبار سے کہ جو اہل فضل اور وسعت والے ہیں، یعنی جن کے پاس گنجائش ہے کہ مالی اعتبار سے اب دوسروں کی مدد کر سکیں، تو فرمایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو دیں، مسکینوں کو دیں، مہاجرین کو دیں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں، اور درگزر اختیار کریں اور معاف کرنا اختیار کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، یہ بھی بہت رواج عام ہے، گھریلو لڑائی کے اندر تہمت لگا دی، خاندانی لڑائی میں تہمت لگا دی، اور پڑوسی ہیں تو پڑوسی عورتوں نے ایک دوسرے پہ تہمت لگا دی، اسی طرح اسکول کالج کا جو ماحول ہے اس کے اندر ایک دوسرے پہ تہمت لگانا، یہ برائی پورے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام۔ اس کا عذاب کتنا شدید ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کس قدر ناپسندیدہ امر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ بے شک وہ جو عیب لگاتے ہیں انجان پارسا ایمان والیوں پر، یعنی ایسی عورتوں پر جو انجان ہیں، جن کو برائی کا پتہ بھی نہیں، اور جو پارسا ہیں اور پارسائی والی ہیں، ان عورتوں پر جو الزام لگانے والے ہیں، فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ دنیا میں بھی لعنتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی ایسے لوگ لعنتی ہیں جو عورتوں کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے تہمت لگانے والوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ تہمت کا جرم جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، مذاق کے اندر بھی یا غصے کے اندر بھی یا کسی بھی صورت میں کسی بھی عورت پر تہمت لگانے کا جرم جو ہے یہ کسی بھی صورت نہ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تہمت لگانے والے، آیت عام ہے لیکن اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ یہی تہمت لگانے والی بات چل رہی ہے، فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اس دن جس دن ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے اعمال کی۔ یعنی قیامت کے دن جو زبان سے تہمت لگائی، ہاتھوں کے اشارے سے تہمت لگائی، یا پاؤں کا جو عمل دخل ہے، جو پاؤں کے اعمال ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ بندے کے سامنے خود یہ اعضاء بیان کریں گے کہ اس بندے نے ان اعضاء کے ساتھ یہ کام کیے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گھر میں داخل ہونے کے آداب بیان کیے، اور اس کے بعد کثیر احکام جو ہے وہ آداب اور مینرز کے حوالے سے ہیں۔ اپنے گھر میں داخل ہونا، دوسرے کے گھر میں داخل ہونا، کسی سرائے کے اندر داخل ہونا، پھر گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی چاہیے، تو اس طرح کے احکام جو ہے یہ متعدد آیتوں کے اندر بیان کیے گئے، اور انہی کے درمیان میں نگاہوں کی حفاظت کرنے کا فرمایا گیا۔ ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے محبوب، آپ فرما دو مسلمان مردوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ یعنی مومن مردوں سے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم فرمایا گیا، اور انہیں فرمایا گیا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور یہ جان لیں کہ اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، خبر رکھتا ہے۔ پھر مومن مردوں کو حکم دینے کے بعد مومن عورتوں سے فرمایا گیا کہ مومن عورتوں سے بھی فرما دے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور وہ بھی اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور وہ بھی اپنا جو زیب و زینت ہے اور بناؤ سنگار ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ جو محارم، شوہر اور محارم، ان کے سامنے جو ہے وہ اپنا زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہیں، ان کے علاوہ بناؤ سنگار کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ تو قرآن نے واضح طور پہ فرما دیا، اب اس سے وہ ساری کی ساری عورتیں جو ماڈرن، لبرل اور فیشن کے نام پہ، اور جو ہے وہ ماڈلنگ کے نام پہ، یا کسی اور بھی کسی ڈرامے کے طور پہ جو اپنی اپنے زیب و زینت کو اپنے بناؤ سنگھار کو جو ظاہر کرتی ہیں، حتیٰ کہ جو مذہب کے نام پہ اپنے جو ہے وہ اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر کرتی ہیں، مذہب کے نام کے اوپر بن سور کر سج دھج کے اور اپنی جو ہے وہ اپنے اعضا کو نمایاں کرتے ہوئے، اپنے حسن کو نمایاں کرتے ہوئے جو دوسرے مردوں کے سامنے آتی ہیں، ان کے لیے بھی اس کے اندر جو ہے وہ درس موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اور جن کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت ہے وہ ان کے شوہر ہیں، باپ ہیں، ان کے سسر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹوں کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں یا اور عورتیں ہیں، تو ان کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت ہے یا شوہر کے سامنے، تو یہ پوری دنیا کو اپنا بناؤ سنگار دکھانا جو ہے یہ ہمارے دین کے اندر نہیں ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بے نکاح جو لوگ ہیں ان کی شادیاں کرانے کے بارے میں فرمایا۔ اس کے بعد پھر آیت نور ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے، آسمان و زمین کے نور سے مراد اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو وجود میں لانے والا یا آسمان و زمین کو منور کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اس کے مفہوم بیان کیے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا کہ نیک لوگ وہ ہیں جو دنیاوی تجارت اور کاموں میں پڑھ کے اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، فرمایا کہ وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتی کوئی تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے اور زکاۃ دینے سے۔ یہ لوگ تجارت تو کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، نمازوں سے غافل نہیں ہوتے، زکاۃ دینے سے غافل نہیں ہوتے۔ تو یہ نہیں ہے کہ تجارت کے اندر لگے ہوئے اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے یا اپنے نوکری کی جگہ پر اپنے آفس کے اندر موجود ہیں تو اب چونکہ آفس میں ہیں یا اپنی شاپ پر ہیں تو اب نماز نہیں پڑھیں گے کہ جو ہے وہ کسٹمر جو ہے وہ آ کر چلا جائے گا۔ تو یہ ان کی تجارت جو ہے انہیں نمازوں سے غافل نہیں کرتی، ان کی نوکری انہیں نمازوں سے غافل نہیں کرتی، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور ان کا مال جو ہے یہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انہیں غافل نہیں کرتا۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بیان، اللہ تعالیٰ نے کچھ جاندار وہ بنائے کہ جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں، کچھ وہ جاندار ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں جیسے انسان، اور کچھ وہ جاندار ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں جیسے عمومی طور پر جو جانور نظر آتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں بیان کیا، درمیان پہلے منافقوں کا تھوڑا سا تذکرہ، اس کے بعد مومنوں کا بیان ہے۔ مومنوں کا بیان کہ مومن اللہ رسول کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان کی زبان پر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ فرمایا مومنوں کی بات جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول ان میں فیصلہ کرے، ان کی بات کیا ہوتی ہے؟ یعنی اللہ رسول کا حکم سن کے کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا۔ یہ نہیں کہتے آگے سے کہ ہم نے نہیں مانا، ہم عمل نہیں کریں گے، بلکہ فوراً کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، ہم نے حکم کو تسلیم کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو اطاعت کرنے والے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد پھر مسلسل آیتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، پھر اس کے بعد نماز زکوٰۃ کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد اطاعت رسول کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ وہی مسائل بیان کیے جو گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے ہیں، اور یہاں ان کے مسائل ہیں جن کا گھروں میں بکثرت آنا جانا، جیسے بچے ہیں، بچے گھر میں گھساتے ہیں، یا جو گھروں کے نوکر ہیں یا غلام ہیں، ان کا گھروں کے اندر آنا جانا بہت زیادہ ہے، ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ بھی اجازت لے کر گھر میں آیا کریں۔ اس کے بعد پھر ایک اور حکم بیان کیا کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کے گھر میں کھانا کھاتا ہے، تو اب ایک آدھ مرتبہ جو کسی کے گھر میں کھانا کھا لیا، کچھ مہمان نوازی ہوتی ہے، کچھ دوستی رشتہ داری ہوتی ہے، کچھ تعلق ہوتا ہے، اس میں ایسا حرج نہیں، لیکن بعض اوقات آدمی زیادہ کھانا کھاتا ہے، یعنی دوسروں کے گھر میں اس کا زیادہ آنا جانا ہے اور وہ اس کے ہاں کھانا کھاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی حدود ہونی چاہیے، کسی کے گھر میں کھانے کھانے کی حد ہے، جس کی بنیاد یہ ہے کہ کسی کے گھر کے اندر اس کی اجازت کے بغیر آدمی کھانا نہیں کھا سکتا، اس کی اجازت ہے تو کھانا کھائے گا ورنہ نہیں کھائے گا۔ تو بہت سارے وہ گھر کے جہاں پر عام طور پہ آدمی کی ایک فرینکنس ہوتی ہے، ایک فرینڈشپ ہوتی ہے، کہ اگر آدمی ان لوگوں کے گھروں میں کھانا کھا لے تو محسوس نہیں کیا جاتا، وہ کون سے؟ ایک تو آدمی کا اپنا ہی گھر ہے، اس میں تو کھانا کھاتا ہی ہے، اپنے باپ کا گھر ہے، اپنی ماں کا گھر ہے، اپنے بھائیوں کا گھر ہے، اپنی بہنوں کا گھر ہے، چچاؤں کے گھر ہیں، پھوپھیوں کے گھر ہیں، یا ماموں کے گھر ہیں، خالاؤں کے گھر ہیں، دوستوں کے گھر ہیں، تو یہ وہ ہیں کہ جہاں پر عام طور پہ آدمی جا کے اگر کھانا کھاتا ہے تو اتنا مائنڈ نہیں کیا جاتا، اتنا کوئی محسوس نہیں کیا جاتا۔ تو لیکن وہاں پر بھی بنیادی طور پہ وہ شے موجود ہے کہ ان گھروں کے اندر بھی کھانا ایسا نہ ہو کہ ان کو برا محسوس ہو، یعنی آدمی یہ کسی رشتہ دار کے گھر میں ہر دوسرے دن جانا شروع کر دے، ہر دن ہی جا کے کھانا کھانا شروع کر دے، جس کا پتہ ہو کہ اب وہ اس کو ناپسند کرتا ہے، تو اب یہ بھی منع ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے کچھ احکام کو بیان کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعدکم بعدا، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی رسول کا پکارنا عام آدمی کے پکارنے کی طرح نہیں، رسول تمہیں پکارے اور تم نے جواب دینا ہے، اس میں بھی عام آدمی کے پکارنے کی طرح نہیں۔ عام آدمی آواز دیتا ہے، کبھی آدمی سنتا ہے کبھی نہیں سنتا، کبھی جواب دیتا ہے کبھی نہیں دیتا، لیکن جو رسول کا پکارنا ہے وہ ایسا نہیں، اگر وہ پکاریں گے تو ان کی بات کا لازمی طور پہ جواب دینا ہوگا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، اور رسول کو پکارنا ہو تو اس کے پکارنے کا انداز بھی عام لوگوں کے پکارنے کی طرح نہیں ہے، کہ عام آدمیوں کو تو ہم ان کے ناموں سے پکارتے ہیں، زید، عمر، بکر، خالد، جو جس کا نام ہے ہم نام لے کے پکار لیتے ہیں، خالد بھائی فلاں کر کے ہم اسے پکار لیتے ہیں، دیکھیں رسول کو جو پکارنا ہے وہ انہیں یا محمد، ان کا نام لے کر نہیں پکارا جائے گا، بلکہ ان کی عظمت اور ان کے شان کے جو اوصاف ہیں ان کو ذکر کر کے انہیں پکارا جائے گا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خاتم النبیین، یا رحمت للعالمین، جیسے ہم مسلمان پکارتے ہیں۔ تو رسول کے پکارنا جو ہے یہ عام پکارنے کی طرح نہیں ہے، دوسروں کو نام کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے لیکن رسول کو نام کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا، بلکہ ان کی جو شانیں اور عظمتیں ہیں ان کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا بیان کیا، اور عظمت کے بیان کے اوپر اس سورت کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورت الفرقان ہے، قرآن پاک کی 25ویں سورت ہے، یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 77 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا جو ہے وہ قرآن پاک کے تذکرے سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان، اس کے بعد شرک کا رد ہے، اور اس کے بعد قرآن پاک کی عظمت کا بیان، اور کفار جو اسے پرانی کہانیاں کہتے تھے اس کا رد ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کفار اعتراض کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب دیے، اور جو کفار مطالبے کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان مطالبات کو رد کیا۔ کفار کہتے تھے کہ یہ رسول کو کیا ہے، یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی چلتے ہیں، ایسا کیوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فرشتہ ہی اتار دے، وہ فرشتہ اترے اور اس نبی کے ساتھ وہ ہمیں ڈر سنائے تو پھر ہم مانیں گے، یا اس نبی کی طرف خزانے نازل کر دیے جائیں، یا ان کے پاس کوئی باغ ہو بہت بڑا جیسے یہ کھانا کھاتے ہوں۔ تو ان کے پاس کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں ہے، کوئی غیر معمولی کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو تسلیم کریں۔ تو اس لیے کبھی جادوگر کہہ دیا، کبھی شاعر کہہ دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، کہ اے محبوب دیکھو یہ کیسی مثالیں آپ کے لیے بیان کرتے ہیں، تو یہ گمراہ ہوئے اور یہ ہدایت نہیں پاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے لیے باغات بنا دے، محلات بنا دے، سب کچھ کر دے، لیکن یہ لوگ جو قیامت کو جھٹلانے والے ہیں چونکہ انہوں نے ماننا ہی نہیں، لہذا ان کے لیے اس طرح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد کفار کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خود دیکھیں گے تو مانیں گے، یعنی ایک تو وہ جو فرشتے ہمارے اوپر اتریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ کو خود دیکھیں گے تو مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ بات کہ ہم خدا کو خود دیکھیں یا جو ہے ہمارے اوپر فرشتے اتریں تو ہم مانیں گے، فرمایا لقد استکبروا فی انفسہم وعطوا عطوا کبیرا، بے شک یہ لوگ اپنے جی میں بہت اونچی کھینچے، یعنی انہوں نے اپنے جی کے اندر ایک بڑے تکبر کی بات کی اور بہت بڑی سرکشی کی. پھر فرمایا کہ جو فرشتوں کے دیکھنے کی بات کر رہے ہیں, جو فرشتوں کے دیکھنے کا دن ہے, جب وہ دن آئے گا تو پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. فرمایا یوم یرون الملائکتا لا بشرا یوم اذن للمجرمین ویقولون حجرا محجورا. جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن مجرموں کی خوشی کا دن نہیں ہوگا, پھر اس دن عذاب کا دن ہوگا, اور اس دن یہ کہیں گے کہ کوئی آڑ جو ہے وہ قائم کر دی جائے ہمارے اور عذاب کے درمیان. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کافروں کے اعمال ہیں یہ باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح کر دیے جائیں گے. یعنی جیسے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا کہ روشن دان سے دھوپ آ رہی ہے, جب دھوپ آ رہی ہوتی ہے تو اس میں ہمیں باریک باریک ذرات نظر آتے ہیں, تو یہ جو غبار کے بکھرے ہوئے باریک ذرات ہیں قیامت کے دن کافروں کے اعمال اس کی طرح کر دیے جائیں گے. پھر قیامت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائیں گے, فرشتے اتریں گے, اور وہ دن اللہ تعالیٰ کی سچی بادشاہی کے ظہور کا دن ہوگا, اور اس دن ظالم اپنے ہاتھوں پر کاٹتے ہوئے کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے رسول کے ساتھ راہ اختیار کی ہوتی, اور کاش کہ ہم نے فلاں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. یعنی جن دوستوں کی وجہ سے ان لوگوں نے کفر کیا, شرک میں پڑے, ایمان نہ لائے, ان کے بارے میں کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے ان کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد قوموں کا تذکرہ کیا, اور ان قوموں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کر کے جو کمایا اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا. کیا کمایا؟ کہ ہلاکت کمائی, بربادی کمائی. اس میں قوم نوح کا تذکرہ ہے, قوم عاد کا تذکرہ, قوم ثمود کا تذکرہ, کنویں والوں کا تذکرہ, اور فرمایا کہ اس کے درمیان بھی بہت ساری قومیں ہیں اور ان قوموں کے حالات بھی اسی طرح کے. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان کہ اللہ تعالیٰ نے سائے کو دراز کر دیا اور اگر چاہے تو اسے ٹھہرا دے, سورج کو سائے کے اوپر دلیل بنایا, پھر فرمایا کہ رات تمہارے لیے پردہ بنائی اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو تمہارے اٹھنے کے لیے کاموں کے لیے بنایا. اللہ تعالیٰ بادل بھیجتا ہے, پانی نادل فرماتا ہے, مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے, چوپایوں کو, انسانوں کو اس سے پانی فراہم کرتا ہے. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرتیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے مزید احسانات کا تذکرہ کیا, اور اس کے بعد یہ ساری قدرتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. فرمایا کہ اس زندہ پر بھروسہ کر جو کبھی نہ مرے گا, یعنی اس اللہ پر بھروسہ کر جو زندہ ہے اور جو کبھی نہیں مرے گا, اور اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرو, اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے بندے کیا گناہ کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تذکرہ اور آسمانی افاقی نشانیوں کا تذکرہ. اللہ تعالیٰ نے آسمان میں برج بنائے, اس کے اندر سورج کو پیدا فرمایا, چاند کو پیدا کیا, رات اور دن کو بنائے, ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں, یہ ساری چیزیں بیان کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے اوصاف کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کے اوصاف بیان کیے. فرمایا کہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں, اور ان کو تعبیر فرمایا عباد الرحمن سے, رحمان کے بندے. رحمان کے بندے کیسے ہیں؟ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں, جاہل جب ان سے بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ سلام, یعنی ان سے اعراض کرتے ہیں, اور اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں, اور کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے, بے شک وہ تو گلے میں اٹکنے والا ہے. اور یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ جب خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے میں نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں, بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے, کسی جان کو قتل نہیں کرتے, بدکاری نہیں کرتے, اور ساتھ ہی فرما دیا کہ جو بدکاری کرے گا اسے قیامت کے دن دگنا عذاب دیا جائے گا, اس کا عذاب بڑھا دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس ذلت میں رہے گا, سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں, ایمان لائے اور اچھے عمل کریں. تو جو مومن ہوں گے, توبہ کر لیں اور اچھے عمل کریں, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا. پھر اس کے بعد جو ایمان والے ہیں ان کے اوصاف بیان کیے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور بیہودہ باتوں پر گزرے تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں, اور جب انہیں ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو اندھے بہرے ہو کر اس پر گر نہیں پڑتے بلکہ غور و خوض کرتے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. تو اللہ تعالیٰ ان اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کا بدلہ کیا ہوگا. فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما, کہ ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انعام میں ملے گا بدلہ ان کے صبر کا, اور وہاں پر انہیں سلام اور تحیت کے ساتھ جو ہے ان کی پیشوائی ہوگی, ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور وہ بہت ہی اچھی ٹھہرنے اور بسنے کی جگہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی عبادت نہ کرو تو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری کوئی قدر نہیں, اور اس کے اوپر پھر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآنی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نیک بندوں کے اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے.